أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسانات کرنے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی سے اور ناجائز سے اور سرچڑاپن سے. وہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں تاکہ تم کو یاد رہے اور اس کے مطابق زندگی گزارو. عدل اصل میں سلطانی احکام کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کسی کے اوپر غلبہ یا سطوت دی ہو، اس کے اوپر سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل برپا کر لے. عدل عام زندگی میں بھی ایک محمود فعل ہے، اور پیغمبر بخاری و مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، کہ اولاد کے درمیان بھی تم عدل قائم کرو. علماء نے اسے بہت سارے مسائل نکالے کہ اگر زندگی میں ماں باپ کچھ دینا چاہے تو یہ ہدایا ہے، وراثت کا تعلق موت سے ہے، ابھی تو زندہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان مساوات رکھی جائے. کہتے ہیں کہ عدل جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان کا ذریعہ ہے. جیسے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم دیتے ہیں حساب سے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. دیکھو ایک حیرت کی بات ہے، جو علماء اولیاء سب کے لیے، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خاتم الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و مرسلین بھیج دیے. پیغمبر مرسل کو ایک ایسے زمانے میں بھیجا جس کے لیے پورے زمانے کو ان کا معجزہ بنایا، اور پورے جہان کو آنن فانن آپ کی تشریف آوری، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال و اقوال کی خبر دی جا سکتی ہے. تو سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا، کہ بس رہتی دنیا تک یہی پیغمبر، یہی شریعت، یہی کتاب، یہی سنت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب لوگوں کو ضرورت تھی احکام پہنچنے کی تو ایک ایک وقت میں 147 نبی اکٹھے ہوئے ایک زمانے میں، اور جب لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے اور ایک ہی رسول اور نبی کا ارشاد سب کے لیے کافی ہے، تو پھر ایک عادلانہ نظام کے تحت ان کو خاتم النبیین بنائے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. بھائی عدل تو بہن بھائیوں میں بھی ہو، عدل تو نشست و برخاست والوں میں بھی ہو. حدیث میں ہے کہ جو بات شروع کر لے جب تک وہ پوری نہ ہو کوئی کاٹے نہیں. آپ کی خدمت میں دو بھائی پیش ہوئے، وہ چھوٹا باتیں کرنے لگا تو آپ نے کہا بڑا کہنے کا یہ ہے کہ یہ شروع کرے نا. جب وہ شروع کر گیا اور معلوم ہوا کہ وہ بولنے میں فصیح نہیں ہے تو آپ نے چھوٹے کو کہا کہ آئین ہو، اب اس کی مدد کر لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خوبیوں کے متصف ہے، اور کمالات اور بشری و انسانی معارج جتنے ممکن تھے اللہ نے وہ عطا فرمائے. دیکھیں جب آپ کے موجودگی میں ہی ضرورت پیش آئی مسلمانوں کو امام بنانے کی تو آپ کے چچا موجود تھے عباس. آپ نے کہا العم وسن والاب, چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے. اور خالد بن ولید کو کہا کہ میرے چچا کو ایسے سخت باتیں کرتے ہو, واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ لیکن امامت کے لیے آپ نے کہا مرو ابا بکر, یہ کام ابو بکر صدیق کا ہے. آپ کے سپہ سالار علی مرتضی موجود تھے جس کا آپ نے کہا تھا کہ علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت ہے, اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے 11 گھروں کے ساتھ بار بار برابر کر دیا تھا. بخاری شریف میں کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کا پوچھا, فرمایا انظروا بیتہ بین بیوت ابی, دیکھ تو لو پیغمبر کے گھروں کے ساتھ ہی تو گھر دیا ہوا ہے. ہمارے بعض قوموں کے ہاں گھر داماد بڑا عیب سمجھا جاتا ہے, یہ اخلاق کفر ہے, یہ تہذیب سے ہٹی ہوئی بات ہے. اصولاً جس طرح باپ کے ذمہ بیٹے کو ساز و سامان کرنا ہے, اس طرح بیٹیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ تو حدیث میں ہے, اے دلو بین اولادکم فلاتیہ. اصطلاحات بنانے والوں نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ دین کے مطابق ہے, دین کے خلاف ہے. پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وقت آ گیا تو انہوں نے بھی اس حساب سے عمر کو منتخب کیا, ابوبکر نے عثمان کو منتخب کیا, عشرہ مبشرہ کے بقایا نے علی مرتضی کی خلافت میں بعض واقعاتی احوال پیش آئے جس میں قدر گرانی پیش آئی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسانات کرو. دیکھو عدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم آپ کا نہیں ہے لہذا آپ کو نہیں مل سکتا ہے, اور احسان کا مطلب یہ کہ یہ ہے تو میرا آپ رکھ لیں. تو دنیا میں سارا نظام جو ہے وہ ضابطے سے نہیں چلے گا, کچھ روابط اور محاسن بھی ہوں گے. اور پھر جب سارے جہان کے درمیان ایک عادلانہ نظام ہو اور ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہو تو وہ جو آپ کے عزیز و قریب ہے, رشتہ دار ہے, باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے, جس کو قرابت دار کہتے ہیں, وہی تائز القربا, اور قرابت داروں کو دینا پڑے گا. رشتہ دار پتہ نہیں خوشحالی کسی نے دائرہ کرو دائرہ نہ کرو. حدیث میں بھی ہے کہ ان کے برتن میں کچھ نہ کچھ ٹپکاتے رہو, خالی باتوں سے کچھ کام نہیں بنے گا. مثلا رشتہ داروں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ عالم ہے, یہ استاذ العلماء ہے, یہ فقی ہے, یہ مفتی ہے. نہیں جی, منتصرا کہیں منتصرا کہیں, یہ مزاج ہو. تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا ہے, آپ نے اس کا جواب محاسن سے, حسن سلوک سے اور بھرپور ادائیگی سے دینا ہے. میرے بھائی تھے بڑے, اور وہ اخیافی بھائی تھے, تو وہ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جب میں وہاں نماز پڑھاتا ہوں تو وہ کہیں اور چلے جاتے تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا گل لالا آپ کہاں جاتے ہو؟ یہ ویسے دل نہیں چاہتا ہے. اچھا, بڑی اچھی بات. ایک آدمی ان کے ساتھ الجھ رہا تھا, میں نے پوچھا دیر سوئی وہی دیر سے پیسی تھی بس میں تیاگش تھی مائدا پیسی اور کو چبور اس جمع تھا روان تو دینے کا فائدہ تو ہے نا، یقینی بات. دنیا کے اندر بہت سارا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اور صرف یہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حقدار ہو اور ہم سے کوتاہی ہو رہی تھی. ایسے بہت لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بہت کم چیزوں پر رضامند ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک پر خیال رکھتے ہیں. تو ایک تو عدل ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ احسانات ہوں. ہمارے مزمل بھائی کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، قافلے میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہوائی جہاز میں سارے پائلٹ نہیں ہوتے، ہیڈ پرسر بھی ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں. جب ملک میں عادلانہ نظام نافذ ہوگا تو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، پھر بے حیائی نہیں ہو سکے گی. بے حیائی کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی نظام عدل نہیں ہے، کیونکہ نظام عدل کے تحت سب کے ساتھ انصاف ہوگا. لڑکیاں وقت پر شادیوں کے ساتھ مصروف ہو جائے گی، لڑکے بر وقت شادی کے طلبگار ہوں گے، کیونکہ ان کو گناہ تو کرنا نہیں ہے، گناہ کا موقع نہیں مل سکتا ہے. جب ایک لڑکے کو پتا ہو کہ گناہ پر مجھے 100 کوڑے لگیں گے، اور ایک آدمی کو پتا ہو کہ بوجہ شادی شدہ ہونے کے گناہ پر میں سنسار ہو جاؤں گا، کیوں کرے گا وہ ایسا؟ تو فحشا کو روکنے کے لیے، معاشرتی بے حیائی کو روکنے کے لیے عادلانہ نظام لانا پڑے گا. ان اللہ یامر بالعدل، اگر عدل نہیں ہے تو پھر فحشا ہوگا، اور احسانات بدستور جاری رہنا چاہیے، اور اگر احسانات میں کمی ہو تو والمنکر، ناپسندیدہ باتیں برپا ہو جائے گی. بدعت کو فقہا و محدثین منکر کہتے ہیں کہ وہ شرعاً معروف نہیں ہے، انکر اور شرع. تو جب سنت جاری ہو جائے گی تو بدعت ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اندھیرا ہے، آپ نے ایک بتی جلا دی، سب کچھ روشن ہو گیا. پورا معاشرہ ظلمات کا ہے، بدعت کا ہے، آپ ہر بدعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سنتوں کا بیان کر سکتے. والبغی، اور اگر رشتہ داروں کو آپ نے بر وقت یا موقع موقع پر احسانات کر کے یا حقوق ادا نہیں کیے تو پھر ان سے بھی خیر کی تمنا رکھو، وہ بھی باغی و سرکش ہو جائے. فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بدچلن نکلے تو اس کے اعزاء و اقربا کو پکڑا جاتا ہے کہ یہ خراب ہو رہا تھا، آپ کہاں گئے تھے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم نصیحت لے سکو، یہ لینے کی نصیحت ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ راشد تھے اور عمر ثانی کہلائے تھے، اور ان کا زمانہ بہت ہی شیرین اور زرین زمانہ مانا گیا ہے، کہتے ان کے وقت سے خطبے میں یہ آیت شامل کی گئی، اتنی جامع معنی ہے کہ خطبے میں جمعے کے دن یا عید کے دن آخری حصے میں یہ پڑھی جاتی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ تو عدل تو ہے لیکن آپ کے اور ہمارے ذمہ بھی کچھ عہد و پیمان ہے، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان جب کر چکے ہو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد. پختہ ہونے کا مطلب یہ کہ آمدن آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم کہ میں ایسا کروں گا، یا پختہ کا مطلب یہ کہ سب کو معلوم ہے وہ، یا پختہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قسم منعقد ہو گئی ہے لیکن یہ گناہگار ہوگا اور اس کے قسم کا کفارہ تو دینا پڑے گا، البتہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو بعد توقید یہاں کے تین مطلب ہم نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات اس میں لائی گئی ہے، واللہ باللہ وتاللہ. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم بھی صفت من صفاتی وکلامہ جل وعلا، اس لیے قرآن کریم کا قسم کھانا بھی جائز ہے اور وہ منعقد ہو جائے گی. جن فقہاء نے انکار کیا ہے انہوں نے مسئلہ کو غور سے نہیں دیکھا ہے. اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور اہل سنت والجماعت کا امام بخاری و امام احمد کے زمانے سے اتفاق ہو چکا ہے کہ القرآن و کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کو، جو دیوبند کے شیخ التفسیر تھے اور جامع شرفیہ لاہور کے بہت ہی برسر اقتدار محدث و شیخ الحدیث تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الکلام الموثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. مزید تفصیلات حضرت کی کتاب علم کلام میں بھی دیکھی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان. اذا عاہدتم، جب تم عہد کر چکے ہو. بھئی ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کل چینل پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں. میں نے مزمل میں جو یہاں بیٹے کے ساتھ، میں نے کہا دیکھو مسلمان کی شان ہے کہ اس کو فوراً آخرت مستحضر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد، یا یہ کہ شرعاً وہ جائز ہے، یہ بھی میں نے بتایا، یا یہ کہ اس کی تشہیر ہو چکی ہے، لوگوں کو پتا ہے آپ اس کے پابند اور مکلف ہیں. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور بنایا تم نے اللہ کو اس کا ذمہ دار. خدا حاضر ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، آسمانوں والا جانتا ہے. یہ کلمات ہوتے ہیں نا کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کر گزرتے ہو. اگر آدمی قسم کھائے اور پھر اس کی پرواہ نہ کرے، وعدہ کرے اور اس کو توڑ دے، عہد و پیمان کرے اور منحرف ہو جائے، تو یہ بہت ہی بری اور شرم کی بات ہے. اس قسم کے لوگوں سے معاشرے میں نقصان ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مت بنو اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی تھی اپنے سوت کو مضبوط ہونے کے بعد، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی، وہ سارا دن چرخہ چلاتی تھی اور بہترین سوت تیار ہو جاتا تھا، شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی. عجائب و غرائب دیوانوں کی کائنات بھی عجیب ہے. تو جو لوگ ایسا کام کرے کہ جس کا انجام نہ ہو، کہتے ہیں یہ مکے کی وہ دیوانی عورت ہے جو سارے دن محنت کرے اور شام کو اس کو صفر کرے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں. آپ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ وہ تو مطمئن ہو گیا، اور آپ اس قسم کے پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو خالص مداخلت کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے قسم کھائی. ان تکون امتن ہی اربع من امہ، کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ جاندار دوسرے گروہ سے. اب دو فرقے سامنے آئیں گے نا، ایک کا آپ نے ساتھ دینا ہے، وہ کمزور ہے، اور دوسرے کو آپ نے خلاف کرنا ہے، وہ طاقتور ہے. تو اگر عہد و پیمان اور قسم کے پاس سے خاطر کرنے میں کمی ہو تو آدمی اس طاقتور سے ڈر جائے گا اور اس غریب اور کمزور کا ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک آزماتے اللہ تم کو اس طرح، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً مزید بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن. قیامت کے دن تو جزا و سزا کا دن، یوم المیزان ہے وہ، تو اس جزا و سزا جو عملی طور پر نافذ ہے اس کو کہہ دیا مزید ہی تفصیل. دنیا کے اندر جو اخبار ہے، صحائف ہے، کتب سماویہ ہے، یہ سب کے سب مجملات ہیں، مختصرات ہیں، یہ تنبیہات ہیں، آگاہی ہے، اور تفصیلی جزا یا سزا بروز محشر ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے. کیا اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بالکل فاتحہ و قرآن نہ پڑھے، اور امام شافی فرماتے ہیں کہ پڑھے، یا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہے، اور امام شافی فرماتے ہیں کہ اونچا کہے؟ یہ ان اختلافات کا قیامت کے دن کوئی فیصلہ ہوگا. علماء امت نے بالاتفاق کہا ہے کہ نہیں، یہ تو عدل شرعیہ اور قواعد دین کا تناظر ہے، اس کا کوئی قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہے. اختلاف جس فرقے کے ساتھ ہے وہ اصول مسلمہ میں اختلاف ہوتا ہے. مثلا معتزلہ نے ایک اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے عقل کو نقل پر غالب مانا ہے، اور یہ ان کے لیے ورطۂ غفلت ثابت ہوا ہے. اور خوارج نے ایک اختلاف کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ معاویہ نے علی کو دھوکہ دینے کے لیے اور علی نے معاویہ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے بعض ایسی چیزوں پر رضامندی ظاہر کی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان الحکم الا للہ، تو خوارج بھی ناکارہ فرقوں کا ایک فرقہ ہے. جہمیہ، قدریہ، حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو چیزیں ازر و شرع شریف ثابت ہیں اور جائز ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں الاحکام الفرعیہ یا الاحکام الاجتہادیہ. کیا یہ مطلق ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو قرآن کریم کی بعض آیات سے اس میں تفصیل معلوم ہو رہی ہے. وہ اس طرح کے پیغمبر نے اور اکثر صحابہ نے بدر کے موقع پر اسارا قیدی اسے پیسے لے کے چھوڑنے پر رضامند ہو گئے تھے، حق تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا اور پیغمبر نے کہا کہ عذاب سامنے درخت تک آ چکا تھا، تھوڑا آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچنا. علماء نے اس آیت سے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ مجتہد یا فقی کو اجتہاد یا تفقہ کے ظہور پر اجر ملے گا، اگر غلطی ہو گئی تو ایک، اور اگر صحیح رہا تو دو، لیکن شاید بعض موقع ایسے ہوں. بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ پیغمبر صاحب وحی ہے آپ کے لیے اجتہاد جائز نہ تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے. اور بعض علماء دین نے کہا ہے کہ نہیں، اس وقت جہادی مصالح میں اسارۂ بدر کا قتل عام کرنا یہ بدر کے فتوحات کے لیے زیادہ اقرب تھا. ولو شاء الله اگر اللہ چاہے لجعلکم امتا واحدہ کر دیتے تم کو ایک ہی امت ولیکن یضل من یشاء لیکن وہ بہکاتا ہے جس کو چاہے ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک رنگ ہے ایک باپ اور ماں سے پیدا ہے ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے ایک موحد ہے دوسرا مشرک اور بدعتی ہے کوئی شخص کہے کہ یہ سارا ایک جیسے ہوتا یہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ورزی ہے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے رونق چمن اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یقیناً تم سے پوچھے جائے گا جو تم نے اعمال کیے اب دیکھو ایک حنفی سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام بونیفہ کی بات مان کر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی ایک شافی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام شافی پر اعتماد کر کے امام کے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے فاتحہ پڑھی یہ اختلاف اس قبیل کا نہیں لیکن یہ اختلاف ہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی یہ اختلاف سنگین نوعیت کا ہے کہ آپ نے عمدن مسلمانوں کی جماعت کیوں ترک کی تو فروعی مسائل جس کا تناظر مجتہد کے سامنے ہے اصولاً اس کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے اور یقیناً تم سے سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں اب بس اسی سے بچنا اور ڈرنا ہے کہ بھئی ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم وہاں پر گرفت میں آ جائیں امام محمد ابن سیرین جو فقہ حدیث اور رویا کے امام ہے ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے بادشاہ کے لیے سفارش طلب کی امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے انہوں نے کہا میرے لیے کر لے تو سردی کا موسم تھا انگیٹھی جل رہی تھی امام ابن سیرین نے اس شخص کو کہا کہ دع اس با کا النار لی میرے لیے اس آگ پر یہ انگلی رکھو اس نے کہا کہ تو جلس جائے گی آپ نے کہا تو ایک انگلی جلانے کے لیے تیار نہیں میں تیرے لیے قیامت کے دن پورا اپنا شیرین و زرین حسین جمیل جسم کیوں جلاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناجائز تھوڑا ہو یا زیادہ اس پہ گرفت ہو جائے گی آئی سوال میں مسئلہ بہت طویل طلب ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور مت بناؤ آپس کی قسمیں مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف اس لیے حدیث میں الحلاف وکذابو ضرورت سے زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہے ضرورت ہے تو آپ قسم کھائیں ضرورت نہیں کہ قسم پخدے چھو قسم پخدے چھو یہ قسمیں کیوں زیادہ کھاتا ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا پس ڈگمگا جائیں گے پیر بعض لوگوں کے جبکہ وہ محکم ہو چکے ہو بعض لوگ دیکھ کر کے بھئی یہ دینی شخصیت ہے عالم ہے محدث ہے امام خطیب ہے اس کا یہ چال چلن ہے قدر تو یہ بہت خطرناک موقع ہے اس سے ہمیں بھی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ نئے روشنی کے لڑکے جو ہے نا یہ جدید پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ماڈرن کلچر کے وہ پروگرام بہت حاوی ہے اور اس کے مقابلے میں جو تعلیم ہے موروثی وہ اقل قلیل ہے اور تربیت نام کی تو کوئی چیز نہیں یہی وجہ ہے کہ علماء اور طلباء نئے رنگ سے متاثر ہو کر داڑیاں منڈواتے ہیں یا کٹاتے ہیں شرعی لباس کو عیب سمجھتے ہیں ایسا پختکار آدمی کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ ایسا پختکار مسلمان چاہیے تو لاہور تشریف لائے تھے اور وہ مشہور زمانہ شخص سالک وہ جدید بینکنگ کے بارے میں اور سودی نظام کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے. حضرت شاہ صاحب آرام فرما رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے, اور مولانا شبیر احمد بڑے فصیح بلیغ اور ترجمان قرآن و سنت. مولانا شبیر احمد کی نظیر نہیں ہے صف علماء میں, وہ سمجھا رہے تھے. چونکہ شاہ صاحب آرام کر رہے تھے تو مولانا شبیر احمد صاحب احتراماً آہستہ آواز سے سمجھاتے تھے. جب کافی وقت ہو گیا تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے منہ مبارک سے وہ کپڑا ہٹایا اور بیٹھ گئے اور ان کو کہا بھائی بات سنو, جہاں تک مسئلہ سمجھانے کا تعلق ہے مولانا شبیر احمد صاحب نے حق ادا کیا, آگے جہنم جانا ہے. اگر کسی نے جانا ہے تو اپنے پیروں پر چل کر جائے, ہمارے پیروں کو نہ استعمال کرے. مطلب کہ ہم سے کیوں ہاں کراتے ہو. یہ ہے پختہ کار آدمی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بعض مسائل موجودہ دور میں نہیں چلتے تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اب دیکھو پختکاروں سے پختکار پیدا ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تکوین ہے. مولانا کا جو سیاسی جلسہ ہوا ہے زاخیل میں, وہاں پر سٹیج پر سلیم صافی پہنچا تھا اور یہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ غصہ آ جائے لیڈر کو, کہ یہ کیا بات ہے, آپ لوگ تصویریں بناتے ہیں, بہت سارے مولوی ناجائز کہتے ہیں. مولانا کیا جواب دیا, آفرین اس خدائے بر پہ درے کہ از ومان ای چونی پہ سر. انہوں نے کہا تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام, یہ الفاظ ہے ان کے. البتہ اس پر بحث ہے کہ کیمرے سے جو بن رہی ہے یہ بھی اسی مورتی اور مجسمے کے حکم میں ہے, اس اختلاف سے یہ لوگ فائدہ لے رہے ہیں, یعنی کہ میں لے رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو فقیہ امت کا بیٹا ہے نا تو اس کی بنیاد راسخ ہے. بہت بہترین جواب دیا ہے کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے. عام طور پر جو سیاسی مولوی ہوتے ہیں وہ سطح النظر ہوتے ہیں. یہ طارق جمیل کو بھی جب بھی میں نے شکوہ کیا کہ آپ کا یہ بیان نامناسب ہے تو یہی کہا ہے کہ ہمارا تو تبلیغی علم ہے, سطح ہی سا سنی سنائی باتیں ہیں, اور آپ جیسے ہمارے محقق اور عالم اس پر خفا ہے, بجی ختم ہو گئے. شروع میں تو میں خوش ہو رہا تھا, بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واردات کا طریقہ ہے, نہ مناظرہ کرے گا نہ مباحثہ کرے گا, کیل پورا ٹھوکے گا. وہ تو چاہیے کہ جن باتوں پر میں ناراضگی یا اور علماء نے وہ ان باتوں سے پیچھے ہٹے, اعلان کرے, اس طرح تو نہیں کرتا. تو واردات تو پوری کر رہا ہے نا. اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں تبلیغی مولوی ہوں یا سطحی ہوں یہ معافی کا باعث نہیں ہے, بلکہ یہ دھوکہ دینے کا اور لوگوں کے ایمان اور عاقبت برباد کرنے کا ایک ناروا کوشش ہے جو قابل مذمت ہے. ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے یہاں مہمان تھے, یہ مدارس شیڈ والے مدرسے میں. مولانا سید صاحب احسن مرحوم, اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور جنت نصیب کرے, اور ان کے بیٹے اور آل و اولاد کو بھی ہمیشہ حفظ و امان نصیب کرے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں مولانا سے کچھ سوالات کروں گا, اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت. انہوں نے مولانا سے اس طرح سوال کیا کہ تین چیزیں ناجائز ہیں, تصویر, کتا پالنا یا جنوبی کو گھر پر رکھنا. تو کتے میں تو گنجائش آ گئی ہے کہ الا کلب سید او زرع او حراست, کھیتی باڑی کے لیے, چوکیدارے کے لیے, شکار کے لیے کتا رکھ سکتا ہے, لیکن زیروح کی تصویر میں کوئی استثناء شریعت میں نہیں ہے. تو پوچھو خبر, آپ نے تصویر کے مسئلے کو اتنا ڈھیلا کیوں کیا؟ مولانا نے اس طرح جواب دیا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے, کہ منصوص پر تعدی جائز ہے یا نہ جائز. میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ اصول تک پہنچ گیا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں کہ خمس من الفواسق، پانچ جانور بڑے شریر ہیں، الغراب کوا، الحداد چھیل، الفار چوا، الاقرب بچو، الحی سانپ. یہ حرم میں بھی ملے، کئی بھی ملے، مار ڈالو. بعض لوگ کووں کے لیے پانی رکھتے ہیں دانا، یہ مناسب نہیں، یہ اور پرندوں کی نیت کرے. پیغمبر نے تو اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ یہ واجب القتل ہے ہر جگہ، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جامعہ عربیہ احسن العلوم ایک ادارہ ہے کہ جہاں مستقل آدمی تنخواہ پہ رکھے گئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہے کووں کو مارنا اور یہاں سے مار بگانا. اس دن ایک بڑے بزرگ پر ظالمانہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور پھر وہ بچ گئے تھے، شکر ہے اللہ کا. تو ان سے لوگ اظہار پرسے کے لیے جا رہے تھے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، ہر طرف سے کووں کا غول تھا. میں نے کہا یہ شیخ الاسلام تو کہلایا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ احکامات جاری کرے کہ بھائی دارالعلوم کی طرف سے ایک ڈبل تنخواہ ملے گی، نام ہے کوا، دارالعلوم کے 100 ایکڑ کے اندر کہیں نظر نہ آئے. باتوں میں باتیں آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مضمون کا تقاضا ہوتا ہے. تو یہ جو پانچ جانور پیغمبر نے کہے، اس پر ائمہ فقہ اور اجتہاد نے تسلیم کیا ہے کہ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی جانور ہو جو اس طرح موذی ہو، اس کا مارنا بھی جائز ہے. تو مولانا نے صبا احسن کو کہا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے کہ منصوص پر تعدی جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے، بلکہ ثابت ہے. تو صبا احسن کا اور اعتراض آئلے میں ٹول ختم. لیکن وہ تو کوہن مشق ہے نا مولانا، وہ تو پورے جہان کے ساتھ چل رہا ہے. اس طرح ان کی جماعت میں ایک شخص تھا جس کے نظریات بہت نامناسب تھے. میں نے جب بھی ان کے بارے میں بات کی تو مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خود بیان کرنے لگے. میں نے پوچھا اب جا کر کے سیدھے ہوتے جا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بات تو پہلے سے ذہن میں ہے، لیکن ناراضگی کے اظہار کرنے کے لیے وقت دیکھنا پڑتا ہے. دیکھا، یہ چھوٹے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ نہیں ہوں، تیرے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تیرے ساتھ کھیلوں گا، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. حکما اور وقلاء زمانہ جب کسی چیز پر رضامندی یا ناراضگی ظاہر کرتے ہیں تو ان کے لیے اوقات کا صلاح فلاح تلاش کرتے ہیں. فرمایا مت بناؤ قسمیں اپنی مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف، بس ڈگمگا جائیں گے قدم بعض لوگوں کے جو پختہ ہو چکے ہو. توبہ توبہ. ایک اتفاق سے ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا، تو جس بزرگ ہستی سے ملنا تھا وہ کہیں تشریف لے گئے تھے، اور خبر بھیج دی کہ بس میں پہنچ رہا ہوں. وہاں عوام آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے سناتے ہوں گے. مثلا انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ یہ مولوی بڑے دلیر نہیں ہوئے، ہر طرح کے گناہ کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ اصل میں ان کو اب پتہ چل گیا کہ نہ کوئی آخرت ہے اور نہ کوئی جنت جہنم ہے، اور جو کچھ کرنا ہے یہی کر لیں. جب یہ کہا تو میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے ان سے کہا کہ ایسا کون سا اختلاف علماء کا آپ کو بہت نامناسب لگا؟ مثلا زنا ناجائز ہے تو آج کسی نے جائز کہا ہے؟ چوری چکوری ناجائز ہے تو آپ ثابت کر دیں گے کہ کوئی عالم مشرق مغرب میں ہے کہ اس وقت حالات خراب ہیں، جتنی چوریاں کر سکتے ہو کرو؟ ایک ایسے مسائل کے جن کے درمیان فقہی اور اجتہادی نظر کی ضرورت ہے، اس میں علماء دین کے آراء مختلف ہو سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو مثال دی کہ دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ روزے کی حالت رمضان شریف کا فرض روزہ ہے، کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ بڑے شوق سے لیٹو. پھر ایک اور شخص نے یہی سوال کیا, آپ نے کہا بالکل نہیں, ہلاک ہو جاؤ. الاختیار میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا, آپ نے فرمایا وہ ایک بوڑھا تھا, وہ ایسے ہی ہاتھ ڈالتے ہی فوراً جو ہے نا سو جائے گا, افطار کے بعد ہی اٹھے گا. اور یہ دوسرا جوان ہے, اندیشہ ہے کہ یہ غفلت میں اور گناہ میں مرتکب ہو جائے. تو افراد کے دیکھنے کے بعد سوال کے جواب میں تو نبی نے فرق کیا ہے, اس میں مولیوں کا کیا قصور ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے, جس کو آپ ٹیلی ویژن کہے, وی سی آر کہے, اور نیٹ کا کہے, کچھ بھی کہے, یہ نظام گمراہی اور بے دینی کے ترجمانی کے لیے پورا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو علم یا علماء اور ان کی کوششیں ہیں وہ کم ہیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے. مثلا ایک شخص پر ہم نے گرفت کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت نہیں ہے, اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہدل للناس ہدل للمتقی, اور اس نے بدر احد خندق کے غزوات کا تقریباً انکار کیا ہے, خلافت راشدہ کو محمل قرار دے دیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے, اور پھر کہا کہ ہمیں یہود اور بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا, صاف صاف اردو زبان میں کہہ رہے ہیں. تو اب جب ہم نے ان پر گرفت کی کہ یہ الفاظ اور یہ اقوال مسلمان کے نہیں ہیں, یہ ملحد اور زندیق کے, تو بعض ہمارے آشنا دوست بھی خفا ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو مسائل کی قدر و منزلت کب معلوم ہے, وہ افراد کی شہرت جانتے ہیں. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, مت بناؤ آپس کی قسمیں مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف. فتزل قدم بعد ثبوتیا, پر ڈگمگا جائیں گے پیر بعض لوگوں کے محکم ہونے کے بعد. وتذوق السوء بما صددتم عن سبیل اللہ, اور تم کو چکھنا پڑے گا وبال اس کا کہ تم روک چکے ہو لوگوں کو رائے خدا سے. ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا. علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں تو صحابہ کو سخت تنبیہ ہو گئی ہے, اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت کو تنبیہ ہو گئی. اس سے پتہ چلا کہ اعمال کا ظہور جو ہے وہ بھی بخیر احسان ہونا چاہیے. فقہا نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص دن میں مسلمان ہوا, اور آج کا دن تو اس کا ٹوٹ گیا, لہذا اس پر روزہ نہیں ہے, مگر مغرب تک روزے دار جیسے رہے گا. ایک خاتون کو مہواری آئی, اس کا بھی روزہ نہیں ہے, مگر وہ لوگوں کے سامنے کھائے گی پیے گی نہیں. کسی بیمار کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر اور طبیب نے روزے سے منع کیا ہے تو وہ بس اکتفا بالمعالجہ کریں گے, اس کی تشہیر نہیں کریں گے. چنانچہ فقہ میں اس جزئے پر بھی کلام ہوا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ روزے سے ہے یا نہیں, تو وہ کوئی ایسا زومانین جواب دے کہ بھئی میں بیمار ہوں بہت زیادہ, اور اس طرح کوئی بات اس کا تلفظ نہ کرے کہ میں روزے سے نہیں ہوں, اس شہادت اپنے اوپر نہ کریں. اور چکھو گے تم وبال بسبب روک لینے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا. ہمارے گاؤں میں خان تھا, فوت ہوا ہے, وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو سکول کالج میں داخل کروں. تو کہا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا میں اتفاق سے ایک کالج کے گیٹ پر کسی پروفیسر یا لیکچرار کا انتظار کرتا رہا, اور صبح کا وقت اور بچی آ رہی تھی, تو یہ فلاں ہاشمی صاحب کی پوتی ہے، یہ فلاں قدوسی صاحب کی بیٹی ہے. میں نے وہ اپنے خان زبان میں کہتا تھا کہ جب یہ ساری لڑکیاں علماء کی بچی ہو کر بے پردہ ہو رہی ہے تو خان فلاں خان کیا چیز ہے، چل بھائی تم بھی داخلہ لے دو. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پختہ کار لوگوں کو کمزوری پیش آئی تمہاری وجہ سے، تم نے کمزوری دکھائی ہے. اس لیے یہ آپ بات اپنی جگہ مسلم ہونا چاہیے کہ دینی تعلیم اور تربیت وہ آخر تک رہتی ہے. کیا مثلا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں مزمل زندگی بھر 45 سال سے ہمارا ساتھ ہے، جنید یہی پلا بڑا ہے، نہیں، خیال پورا رکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توریت دیکھ رہے تھے، آپ کتنے ناراض ہوئے ان پر، اور آپ نے کہا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارا، اس سے تو شک پیدا ہو جائے گا. اور آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعوا الا اتباعی، اگر موسیٰ خود آج زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو حضرت عمر ان کی شان میں آیات بھی نازل ہوئی، ان پر فخر و شکر بھی ہے، لیکن ان کی تعلیم سے ایک لمحہ آپ پیچھے نہیں ہوئے. اسی طرح ابو بکر صدیق نے ایک خواب کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی تعبیر میں دینا چاہتا ہوں، انہوں نے تعبیر دی، آپ خاموش رہے. پھر پوچھا کہ کیسی ہے، میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم بتانا پڑے گا کون سا حصہ، آپ نے کہا قسم مت کھاؤ. تعدی جواب یاد دے، واقع بخاری کی ذات مدین جواب منگ دا سے کڑا دے چھے دا نبی علم کی ہی اگا برائے راست دی اگا ہر ادبار سنا کامل و اقبلی نبی نے علاوہ ہر سوک چی دی دا اگا علم دا نبی برابر نہ رہے ضرور بغینا کمی کو دا اجی کمی کو تا ہی ندا مرا چھے دا تعبیر پیغمبر کو لے بلشان پہ کڑا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، عام طور پر ایسا ارتکاب کرنا کہ ایک مضبوط عقیدے کا شخص بھی ڈگمگا جائے اور با اعتماد لوگ بے اعتماد ہو جائے، دنیا کے حرص و لالچ میں ہوتا ہے. تو فرمایا مت لو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی، دنیا ساری کے ساری کل متاع دنیا قلیل. انما عند اللہ وخیر لکم، جو اللہ آپ کو پختگی کے اجر دے گا وہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا. نفد ینفد معنی ختم ہونا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا. انسان خود فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، صحت فانی ہے، جوانی فانی ہے، حسن فانی ہے، جود اور سخا فانی ہے، قابلیت و لیاقت فانی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. کہتے کہ سفیان ابن عیینہ سے سوال ہوا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ ہر چیز فانی ہے، اس کو بقا بخشنے کے لیے اللہ کے نام پہ کرنا پڑے گا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے کشکول، اس میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے نقل ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ رہے گا. مطلب ہے کہ آپ دنیا لے کے دین کیسے چھوڑ رہے ہیں، دین تو ہمیشہ ساتھ ہے، دنیا تو نہیں رہے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے ہیں. اگرچہ دین بیچنے کا وقت آ گیا تو لالچ قسم قسم کی سامنے تھی, لیکن ثابت قدم رہا. بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیے, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو عمل کریں نیک مرد یا عورت, وہ مومن لیکن ہو مومن, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, بس اس کو زندگی دیں گے زندگی مبارک خوشگوار. ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق, سب تست بر جرید عالم دوام ما. کمال ہے ویسے کہ آدمی چلے گئے اور آدمیوں کے اعمال باقی. یہ بخاری کا جامع ہے, یہ ابو داؤد کی سنن ہے, یہ ترمذی کی ہے, یہ تفاسیر ہے, یہ فقہ اور صرف اور نحو کی کتاب ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ضرور دیں گے ان کا اجر بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیا. احسن احسن ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب قرآن پڑھنے لگو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس پناہ مانگو اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جمہور امت کے نزدیک قرآن کے آداب میں سے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے پھر بسم اللہ پڑھے اور پھر قرآن پڑھے. اگر درمیان میں وقف آ گیا تو بھی اکثر کی رائے یہ ہے کہ اعوذ باللہ سے پھر شروع کریں. بعضوں نے صرف بسم اللہ پر بھی اکتفا کیا ہے. ائمہ میں سے صرف امام مالک یا دو چار اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے بعد بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے, کیونکہ صیغہ ماضی کا ہے, حالانکہ اس کے مواتن بالکل واضح ہیں. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان, بے شک نہیں ہے شیطان کا زور. الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. شیطان کا مقابلہ دو صلاحیتوں سے ہوگا, ایک ایمان سے اور دوسرا توکل سے. ایمان میں کمی آئے گی تو عقیدہ خراب ہو جائے گا, توکل میں کمی آئے گی تو اعمال تتر بتر ہو جائے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون, اور وہ لوگ جو اس کو کاموں میں شریک ٹھہراتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, کون سی نماز تھی, فجر فجر کی نماز, تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے ذکر کر رہا تھا, گنتی کر رہا تھا. دیکھو شیطان کو اس نے کام پہ لگایا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, مبارک وقت ہے, میرے بیٹے تم میرے لیے بائیں ہاتھ سے گنتی کرو. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بھی وہ دین اور سنت سے دور کراتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً, اور جب ہم بدل دیتے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت, ناسخ اور منسوخ مراد. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ جانتے ہیں جو اتارتے ہیں. قالو کہتے ہیں, انما انت مفتر, بے شک آپ تو گھڑ رہے ہیں. کل یہ کہہ رہے تھا جی, کل اللہ کا حکم یہ تھا, آج یہ, میں تو اللہ کے حکم کا منقاد اور تابعدار ہوں. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, آپ فرمائیے اتارا ہے اس کو پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. روح القدس سے مراد جبریل ہے, وہی انبیاء میں اکثر وہی رہے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ محکم کر دے ایمان والوں کو. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور ان کو ہدایت اور خوشخبری ملے مسلمان ہونے کے ناطے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں. أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, یہ لوگ کہتے ہیں. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر, اس پیغمبر کو پڑھاتے ہیں کوئی انسان. آپ کی خدمت میں کوئی یہودی لڑکا آتا تھا, بڑی خدمت ودمت کر کے اور بہت ہی زیادہ ادب کرتا تھا. وہ لڑکا ان کے خیال میں لکھا پڑا تھا, تو بعض نادانوں نے اور کذابین نے یہ کہا کہ یہ اس پیغمبر کو پڑھا کے پھر یہ آگے مضمون پیش کرتا ہے. اللہ نے جواب دیا, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں عجبی ہے، وہ تو عربی پر قادر نہیں ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان عربی فصیح ہے. تو وہ کہاں ہے کہ یہودی چوکرا جو ہے پیغمبر کو مضامین و مقالات پڑھا سکتے ہیں؟ اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ، اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دے گا. ہدایت سے مراد استقامت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، بے شک جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ ہے ہی جھوٹے. من كفر بالله من بعد ایمانه، جو کفر کرے ایمان کے بعد. بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور یہ کفر کر رہا ہے. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، مگر وہ جو مجبور کیا گیا. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل بھرا ہوا ہے ایمان سے. ایمان اصلاً قلب کی چیز ہے. امام ابو حنیفہ اور متکلمین کے ہاں ایمان لا یزید ولا ینقص، وہ مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے، اور بسیط اسی کو کہتے ہیں بالا جز الو. تو ایک شخص کو مجبور کیا، دو شخص تھے، ایک نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور ایک نے جان دے دی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہے. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یہ خطرناک بات ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے وہ ایمان سے گیا. فعلیہم غضب من اللہ، پس ایسوں پر غصہ ہے اللہ کو. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا. علماء نے اکراہ اور اجبار کے مسائل یہاں سے نکالے ہیں اور لکھا ہے کہ اقرار باللسان یا عمل بالارکان یہ ساقط ہو سکتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب جو ہے، ایمان کی دلی تصدیق، وہ ہمیشہ برقرار رہے گی، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا تھا اور وہ ایک ہندو لڑکی سے محبت کرنے لگا، تو وہ ہندو لڑکی کے خاندان والوں نے کہا بھئی تم مسلمان ہو اور یہ لڑکی ہندو ہے، انہوں نے کہا مجھے اس سے شادی کرنی. کہا پھر ہندو ہونا پڑے گا؟ کہا ہو جائیں گے. ہندو طور طریقے سے نکاح ہو گیا اور وہ خاتون گھر لائی گئی. وقت گزر رہا تھا، اچانک یہ لڑکا کبھی قسم قسم کی دالیں لا رہا ہے، کبھی چٹپٹے خرید کے لا رہا ہے. بیوی نے پوچھا کوئی دعوت کرنی ہے کیا ہے؟ بہت سارا سامان جمع ہو رہا ہے. اس نے کہا رمضان شریف آ رہا ہے. کہا رمضان شریف کام سے کیا تعلق؟ ہم تو ہندو ہیں. کہا میں ہندو تو ہوں، دلہ نہیں ہوں بے غیرت، رمضان میں ایسا نہیں گزاروں گا. اور رمضان میں تو سہری میں اٹھ کے پراٹھا اور قسم قسم کے چٹپٹے کھائیں گے، اور افطار میں یہ ہوگا وہ ہوگا اور تمام کام ہوں گے. اس لڑکی نے بہت سمجھایا، لیکن یہ لڑکا اپنے ایمان میں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اس نے کہا نہیں، اس طرح ہندو نہیں ہوں میں، رمضان شریف میں اللہ کی عبادت کروں، پکا روزہ رکھوں گا، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اس طرح سحری اور افطاری کروں گا. اس لڑکی کی بھی قسمت جاگ گئی تھی. اس نے کہا اب یہ بات اگر باہر پھیل گئی ہے تو ہماری اور ان کی مصیبت. اس نے اس کو کہا چلو مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی جواب کے لیے سب کچھ کروں گی تو میں بھی روزہ رکھوں گی، جب تک مسلمان نہ ہو روزہ فرض ہی نہیں ہے. لکھا ہے کہ ایک بڑے کنبے کے 44 کے قریب ہندو افراد اس ایک غیرتی مرد مومن کی وجہ سے اسلام میں مشرف ہو گئے. وَقَلْبُهُ، اللہ فرماتے کہ اس کے دل میں ایمان پختہ ہے. الحمدللہ. لیکن جب اس کی داڑھی آنے لگی تو جس سکول میں وہ پڑھتا تھا وہ میڈم اس کو کہتی تھی کہ بال ہٹاؤ بھائی، وہ بال ہٹاتا نہیں تھا تو سکول جانا چھوڑ دیا. کچھ دنوں بعد ان کے خاندان کا ایک بڑا پروگرام تھا، اس میں وہ باوانی سیٹھ بھی آئے تھے. اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا جو ہے کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں پڑھ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کی داڑھی آئی ہے اور اسکول کی جو میڈم ہے وہ کہتی ہے داڑھی منڈواؤ، یہ کہتے ہیں میں نہیں منڈواؤں گا. حالانکہ بھوانی صاحب کے خود کی داڑھی نہیں تھی، میں نے دیکھا ہے. اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا پروگرام میں کہ اسکول کا پتہ کرو اور میڈم کا اس کو ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹس بھیجو کہ پاکستان میں یہود کو، نسوارا کو، ہندو اور سکھوں کو اپنے دین پر عمل کی اجازت ہے، ایک مسلمان بچے کو اپنے رسول اور نبی کی سنت رکھنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ اور جب وہ نوٹس ہائی کورٹ کا میڈم صاحبہ کے نام آیا نا، میڈم موتیا دینار مشری، اس کو کھلوایا، اچھا بیٹے آؤ پڑھو، جیسے تم چاہتے ہو ایسے ہی پڑھو، میں کچھ نہیں کہوں گی. تو میں کبھی کبھی یہاں رہتا تھا، میں اس کو کہتا تمہیں اپنی داڑھی کا پتہ ہے؟ پورا جہان ہے، ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اس پر قربان کیا ہے. اب قلبہ مطمئن بالایمان، ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے اختیار کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، تبھی تو دل سے ایمان نکل گیا. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو، یعنی ایسی ہدایت کہ وہ کفر سے بچ جائے. ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہدایت کی دو قسمیں، ایک ایراد و طریق راستے بتانا ہے اور ایک ایصال للمطلوب عین مقصود تک پہنچانا ہے. ان کے ناکردنیوں کی وجہ سے یہ مقصود سے محروم ہو رہا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور کانوں پر، وابصارہم اور آنکھوں پر، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل بے خبریں ہیں. یہ غفلت خطرناک ہے، یہ غفلت بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. وہ ایک عالم دین ملا نا یہاں آیا، اس نے کہا میں جہانگیرہ میں 20-22 سال رہا ہوں اور استاد الاساتذہ مولانا فضل علی سے میں نے گلستان، بوستان، دیوان حافظ، مذہبی سب پڑھی. تو باتوں باتوں میں اس نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت علماء کی اتنی آؤ بھگت نہیں تھی، نہ کسی کو یہ احساس تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. تو بعد میں ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے تو میں کوہستان سے روانہ ہوا آپ سے ملنے کے لیے. تو یہ غفلت نامناسب غفلت. صاحب ہدایہ کے حالات میں ہیں، مولانا عبدالحی نے فوائد البحیہ میں لکھا ہے کہ وہ زار و قطار روتے تھے کہ فلاں فلاں عالم، محدث، فقیہ میرے زمانے میں تھے، میں پہنچ سکتا تھا، وہ نہیں پہنچا. اے افسوس، اے حسرت. چنانچہ میں جب کراچی آیا 1973 میں، تو حضرت بنوری بھی حیات تھے اور مولانا مفتی عمر شفیع صاحب بھی. اچانک میرے والد صاحب اور میرے جو انور شاہ کے نانا تھے وہ دونوں آئے تھے، تو انہوں نے کہا مفتی عمر شفیع سے ملاقات کرتے. تو اتفاق سے وہ کرفیو نافذ تھا اور اس کرفیو میں کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا. تو ہم نیو کراچی 11F سے روانہ ہوئے، صدر سے، نیشنل ریفائنری سے ہوتے ہوئے دارالعلوم پہنچ گئے. دارالعلوم ایسا نہیں تھا، دھگڑ، گرد و غبار، ٹوٹی پوٹی دیواریں. درمیان میں ایک پرانے طرز کی بنی ہوئی مسجد تھی اور شاید کچھ کمرے ومرے تھے. اس دوران کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا دیدار نصیب کیا. جب ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی اس ململ کی پگڑی چارپائی کے پائے میں لگی ہوئی تھی، اور سفید ٹوپی سر پہ رکھی ہے, لٹے کی شلوار ململ کی قمیص, اور گرمی کا موسم تھا. مجھ سے پوچھا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کہاں پڑھتے تھے, میں نے کہا جہانگیرے میں. کس سے؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ. اچھا, وہ تو مولانا مجسف صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں, یہ دونوں ہمارے استاد حضرت شاہ صاحب کے خاص شاگرد ہیں. بہت زیادہ خوش ہوئے, اور دو آدمی آگے پیچھے تھے, ایک کو کہا تقی میاں معرف القرآن کی جو جلد آئی ہے وہ لیا. میں سمجھا اچھا یہ مولانا تقی صاحب ہے, اڑ کے بولو ہلکا پاجامہ کبھی اب ہمیں ڈلاڑو تین سے جلدے راڑو. اور اس پر اگر مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے میرے پاس گھر میں, فرمایا چھٹی ساتویں آٹھویں یہ میرا لڑکا ہے تقی, یہ بھیجے گا آپ کو, اس کی ذمہ داری ہے. واقعی وہ چھٹی ساتویں آٹھویں بھیجوا دی. اللہ اللہ, میں نے حضرت مفتی صاحب کی عجیب کرامات دیکھی ہے. ہم بعض ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے یا ہمارے استاد سے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے سیاسی اختلافات کو غلط رنگ میں پیش کرتے تھے. تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس جماعت کے فرد فرید ہیں, کیونکہ وہ حکیم الامت کے بہت زیادہ بہترین خلیفہ تھے, اور ان کی بہت ساری کتابوں پر ان کی ترتیب و تدوین ہے. اچانک ایک واقعہ پیش آیا, اور واقعہ وہ وقت یہاں ایک استاد ہم نے رکھے تھے مولانا لطافت الرحمان سوات مٹھے کے, وہ دیوبند کے فاضل شیخ الاسلام کے شاگرد تھے لیکن مودودی خیال تھے. وہ کہتا تھا کہ میری مودودیت تجارتی ہے, لیکن پھر بھی مسائل میں فرق ہوا تھا. اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے دارالعلوم میں تقرر ہوا, کتابیں تقسیم ہوئی, تنخواہ مقرر ہوئی. پھر ایک عالم کا بتایا کہ اس نے مفتی شفیع صاحب کو کہا کہ عالم تو بہت زبردست ہے لیکن اپنے استاد مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے. کرات کے اندھیرے میں مولانا غلام محمد صاحب کو مفتی شفیع صاحب نے بھیجا, کہا کہ معاہدہ کینسل ہے, آپ کے آنے کی ضرورت نہیں. اور مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مخالف یا ان کی بارگاہ میں کم کلام کرنے والے کو دارالعلوم کی گلی کوچوں میں بھی برداشت نہیں کرتا, چل جائے کہ میرے یہاں پڑھانے لگ جائے. تو دیکھو یہ کرامت ظاہر ہوئی نا, وہ ہمارے دل میں جو وسوسہ تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا واقعہ یہ کہ مولانا عبدالحق صاحب جو زیارت گل کہلاتے تھے, اصل نام زیارت گل ہی تھا, انہوں نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے مولانا محمد ابراہیم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محقق و مدقق عالم تھے ان سے ایک خط لے لیا مفتی شفیع صاحب کے نام. کبھی جب دارالعلوم پہنچا اور حضرت مفتی شفیع صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے مولانا ابراہیم بلیاوی کا خط پیش کیا تو مفتی محمد شفیع صاحب نے اس طرح کہا, یہ کافی ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت مدنی سے دور حدیث پڑھا, میں نے کبھی بھی شیخ الاسلام کے شاگرد کو واپس نہیں کیا. یہ دونوں واقعات مفتی صاحب کی امانت ہیں, لہذا وہ پہلے والی بات وسوسہ شیطان ہے. اور مفتی صاحب بہت اباکرہ علماء میں سے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے. کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں دل و دماغ کا صاف ہونا کامیابی ہے, میل رکھنا تو تباہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون, یہ لوگ واقعی غافل ہیں. اللہ اللہ, لا جرم, ضروری بات ہے, انہم فی الاخرت هم الخاسرون, یہ آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوں گے. یہ غفلت خطرناک ثابت ہوئی. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دن بھر جو علماء و فقہا مسائل جمع کرتے تھے، رات کو شیخ نظام الدین جو صدر صدور تھے علماء کے، وہ مسودہ لا کے بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر کو سناتے تھے. اس دوران اورنگزیب عالمگیر سرکاری کاغذات پر کچھ آرڈر بھی کرتے تھے اور دستخط بھی. تو شیخ نظام الدین کا خیال یقینی ہوا کہ بادشاہ بالکل بے خبر ہے، تو انہوں نے ایک صفحہ چھوڑ کر بادشاہ نے کہا، ہاں کیا بات ہے، دس بکاری اور دل بیاری. کہا آپ نے مجھے غافل سمجھا ہوا ہے؟ میں غافل نہیں ہوں. کہا شیخ نظام الدین نے معافی مانگی. اللہ، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے جنہوں نے ہندوستان کو منور و معطر کیا ہے. وے اورنگزیب کو یا انورو ہندوستان پہ منورو. رحمان بابا اور سے جڑا گانے کری. اللہ، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا. پھر بے شک تیرا رب ان لوگ کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی بات پریشان ہونے کے، ثم جاہدوا، پر جہاد کیے، وصبروا، اور جم کے رہے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی خوب بخشنے والا رحم والا ہے. یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر انسان، تجادلوا عن نفسہا، حجت کرے گا اپنی طرف سے، وتوفى كل نفس ما عملت، اور پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا، وهم لا يظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی. وضرب الله مثلا قرية، اور اللہ بیان فرماتے ہیں مثال ایک بستی کی. حضرت ام المومنین حفصہ سے روایت ہے کہ یہ مدینہ ہے، لیکن ابن شہاب نے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا کہ ہی مکہ. مفسر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کو ترجیح دی، کیونکہ ایسے واقعات مدینہ میں بھی ہوں گے. بیان فرماتے اللہ مثال ایک بستی کی، کانت آمنتن مطمئنتن، جو بہت آرام اور اطمینان سے تھا. یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، آ رہی تھی اس کی روزی خوب خوب ہر طرف سے. فکفرت بانعم اللہ، پس ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. فذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، پس چکا دیا اللہ نے ان کو لباس بھوک اور خوف کا. بما کانوا یصنعون، بسبب ان کے کرتوت کے. ایک ایسی بستی جس کو ہر طرف سے انعامات خوشیاں وافر آتی تھی، اور مکین وہاں کے خوش و خرم تھے، انہیں معاشی اور اقتصادی تکلیف نہیں تھی، لیکن خدا تعالیٰ کے ان نعمت اور آسودگی کا جو ان پر شکر واجب تھا انہوں نے بجا نہیں لایا، چنانچہ تنگیاں پیش آئی، پریشانی پیش آئی، اور جو بھوک اور خوف ان کا لباس بن گیا. عام طور پر یہ عربی محاورہ نہیں ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے چکا دیا ان کو، یعنی اڑا دیا ان کو، لباس بھوک اور خوف کا. بعض لوگوں کے شکل و صورت سے باقاعدہ گداگری ظاہر ہوتی ہے، اور بعض لوگ جتنے بھی کھائیں گے اور ان کو ملے گا وہ کہیں گے کچھ نہیں ملا. سلمنا غنم دفا مجان شل پپاؤ کے ہوئے ہوڑل پداؤ کے. بس چکا دیا اللہ نے ان کو لباس، پوشاک، کپڑے، بھوک کے، ہمتن بھوک، والخوف، اور خوف و خطر کے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ غنا قلب نصیب ہو جائے. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب عجیب تعبیرات کی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً آ چکے تھے ان کے پاس پیغمبر ان میں. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کی تکذیب کی. فاخذهم العذاب پس آن پکڑا ان کو عذاب نے وهم ظالمون اور یہ تھے ہی ظالم. غالباً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ناشکری کی گئی. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا پس کھاؤ اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے حلال بھی اور پاک بھی. وہی سالن ہے, حلال ہے, گوشت کا سالن ہے, مگر اتنا باسی ہے کہ نہیں کھایا جائے گا, طیب نہیں ہے نا. ایک چیز بہت صاف ستھری ہے لیکن پتہ چلا کہ جھینگا ہے اور جانوروں کے خوشیے پکے ہوئے, تو ہر حلال جانور میں جو سات چیزیں حرام ہیں, اور اسی طرح جھینگا بھی مچھلی نہ ہونے کی وجہ سے حنفی فقہ و فتوے میں ناجائز ہے, تو حلال نہیں ہے. وشکرو نعمت اللہ یاد کرو خدا کے احسانات, ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اس کی عبادت گزارو. انما حرم علیکم المیتتا بے شک حرام کیے تم پر مردار حقیقی حکمی, والدم اور خون بہتا ہوا, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بہما وجود, وما اوہل لغیر اللہ بھی اور جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور مقدس ہستی کا, فلاں بابا کا بچڑا ہو, فلاں درگاہ کا بکرا ہو, یہ حرام قطعی ہے, ناجائز ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس جو مجبور ہوا نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے, فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. بھئی یہ چار جو محرمات تعبیدیہ کہلاتی ہے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت استعمال پیش آئی اور آدمی یقیناً متبع سنت اور متبع دین ہے, نہ تو لذائذ کے تلاش میں ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ, تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے وقت حاضر کے بہت سارے مسائل پر, جیسے ہمارے یہ جو درس ہے یہ درس صرف آواز کی حد تک ہمیشہ رہی ہے اور اس میں مقامی شکل و شباہت نہیں تھی, کیونکہ تصویر کی حرمت کی وجہ سے اس سے بچنا تھا, لیکن ہمارے مخلص ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت کا تقاضا ہے اور اس درس کو زندہ تابندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی دیکھا جائے, تو ہم نے اس کی اجازت دے دی اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس سے گرفت نہیں فرمائیں گے. فإن اللہ غفور الرحیم. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اہل حق ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں, ان پر وہ چیز واضح نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے محدثین صفات متشابہات میں تاویل کے قائل نہیں ہے, ان کو ضرورت نہیں تھی, وہ درسگاہ میں ہوتے تھے, لیکن متکلمین اور فقہا کو ضرورت تھی, انہوں نے مناسب تاویل فرمائی. تو جو لوگ اب بھی ٹیلی ویژن سے, وی سی آر سے اور یہ آلات جو جدیدہ ہے ان کے استعمال سے بچنا چاہتے ہیں یا بچتے ہیں, ہمارے خیال میں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن شاید ان کو ضرورت زمانے سے واسطہ نہیں ہوا. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں, اور میں کسی مطالبے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں, تو مولانا منظور صاحب نعمانی نے کہا کہ نہیں حضرت, اس طرح ان کی آواز آگے بڑھ جاتی ہے, اخبارات میں اور خبروں میں آ جاتی ہے, دوسرے ملک اس اتھارٹی پر دباؤ بڑھاتے ہیں کہ ان کے مطالبے مان لو. تو آپ نے کہا کہ اگر یہ فائدہ ہے تو پھر جائز ہے. بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار حقیقی جیسے شیر چیتا گیدڑ, اور حکمی جیسے گائے بھینس بکری, لیکن ذبح نہ ہوگی. والدم اور خون, سورہ انعام میں گزرے والدم مسفوحا, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، لیکن علماء کہتے ہیں بجمیع اجزائی حرام ہے. وما اوہل لغیر اللہ بھی، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہوا، اضطر یہ ضرورت سے، ضرورت سے جس کو ضرورت پیش آئی، نہ تو وہ لذت ڈھونڈنے والا ہے اور نہ زیادہ کھانے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بس بے شک اللہ ایسوں کے حق میں بخشنے والا رحم والا ہے. معلوم ہوا کہ حرمت برقرار ہے، صرف اس کو استعمال کی اجازت ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ سے یہ پتہ چلا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، مت بولو وہ جو بیان کرتی ہے تمہاری زبان ہے کہ یہ جھوٹ بول کر، ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ گڑ لو اللہ پر جھوٹ. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، دنیا چند روزہ ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہود پر بھی ہم حرام کر چکے تھے جو بیان کر چکے آپ کو پہلے. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے، ایسی ایسی چیزیں ان پر پھر حرام کی گئی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو گناہ کرتے ہیں نادانی میں. ثم تابوا من بعد ذالکہ، بیچ میں کچھ رہ تو نہیں گیا، بیچ میں کچھ رہ تو نہیں گیا نا، اور توبہ کی اس کے بعد، اور اصلاح کی، بس تیرا رب ان تمام باتوں کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا ہے. صرف ایک دلیل نقلی پوری صورت میں آ رہی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور حضرت بھی بہت فخر کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم. اور آپ نے جب انبیاء بیان کیے تو آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام، بس اپنے پیغمبر کو دیکھو، یہی شمل صورت ہے. محمدی شریعت میں ابراہیمیات بہت زیادہ ہے، حج تو تقریباً سارا ہے، کعبے کی بنیاد انہوں نے رکھی، وہ ذبیحہ وہاں پر مسنون ٹھہرا، رمی الجمرات انہوں نے کی، سب چیزیں ماشاءاللہ واس ہے. موتا مالک میں ہے کہ آپ نے مروہ سے دیکھا کعبے کو، مروہ سے کعبے کو دیکھا اور کہا ہناک المنہر، اصل قربانی کی جگہ یہ ہے. لیکن پھر جانور بہت زیادہ ہوں گے اور قیامت تک قربانی ہوگی، تو احسان فرمایا ہوا منا جہاں پر شیطان ظاہر ہوا تھا، کبھی ابراہیم کو، کبھی حاجر کو، کبھی اسماعیل کو، وہاں پر قربانی لے گئے. موتا مالک میں روایت موجود ہے، میں نے دیکھی، ناظم صاحب نے نکال کے دکھائی، کہ آپ نے مروہ سے کعبہ کو دیکھا، کہا ہونا کلمہ نہر، نہر تو یہاں ہوا تھا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، تابعدار اللہ کے یکسو. بعض ائمہ تفسیر نے امتن بمعنی امامن کے لکھ لیا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایک شخص پوری امت کے برابر کام کرتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی 1365 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اشرف علی ایک کمپنی ہے یا کوئی ایک آدمی ہے، انہوں نے کہا نہیں، ایک بزرگ شخص گزرے. ابن الجوزی کی 1200 کتابیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض افراد ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے قابل کفایت ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام امام تھے وقت کے، امت کے برابر، تابعدار اللہ کے یکسو، ولم یکن من المشرکین، شاکرا لانعمه شکر گزارتے خدا کی نعمتوں کے. اجتباؤ چنا اس کو وحداؤ الی صراط مستقیم اور استقامت دے دی ان کو صراط مستقیم کی. وَعَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم دے چکے تھے ان کو دنیا میں حسنتاً بھلا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں بھی نیک کرداروں میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا پھر ہم نے وحی کی آپ کو کہ چلیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو تھے. حنیف یکسو. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرید الدین عطار کے ایک شعر میں واضح ہے. از یکی گو وز دوی یک سو باش یک دلو یک قبل او یک روئے باش. حنیف دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. نوچے دسلو تنو یار وی رک دیشی او کد گل گوندے رخسار وی رک دیشی. دا مطلب اشنا خویاو سڑی لبستے او بے مطلب کازار وی رک دیشی. چی بور کا پسر کسا پا کسا گردی دغا کور کا پرددار وی رک دیشی. او چی عزت دیو ملم ورسخن وی او دغا کور کا عزت دار وی رک دیشی. حنیف امام ابو حنیفہ بڑے فرقے تھے جہمی قدری خارجی معتزلی نظامیہ فلان فلان ان سب کے مقابلے میں اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ابو حنیفہ مرد مومن مرد میدان کھڑے تھے. خود فرماتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فیہا. حسن بصری کی موجودگی میں میں دہریوں سے مقابلہ کرنے 20 دفعہ گیا ہوں. ہر دفعہ بامراد لوٹے. تفسیر کبیر میں فخر رازی کہتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فیہا. حسن بصری موجود تھے. جب دہریہ تنگ کرتے تھے تو امام حسن بصری کہتے تھے جو جن و انس کے استاذ تھے کہ جاؤ بھئی ابو حنیفہ کو بلاؤ ان کا کام اس کے بغیر نہیں ہوگا. آپ فوراً روانہ ہو جاتے تھے. روم مناظرات جمع کیے گئے. بات کہتے کہ جی یہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی وہ للو پلو حضرت کی بیٹی ہوئی ہی نہیں. 4 یا 6 بیٹے ہیں. بڑا لڑکا حماد ہے پھر علاء الدین ہے نظام الدین ہے اس طرح نام ہے ان کے. قیامت تک غیر مقلد و کمو خدا نے کالا کیا ہے. تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل حق کے عقائد اہل سنت پر اور اعمال سنت پر جبل من الجبال کی طرح قائم دائم رہے تو آپ کو بھی امت نے ابو حنیفہ کہا. اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے استادوں نے کہا ہے. کئی مسائل ایسے تھے کہ اساتذہ اس میں حیران پریشان تھے. آپ نے جب وضاحت کی تو سب مان گئے. تو انہوں نے کہا انت ابو حنیفہ. اگر کہ استقامت کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ نے آپ کو دی. اور آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے پوری دنیا میں آپ کی فقہ کی ٹھنگار نکالی. ابو یوسف قاضی القضاۃ چیف جسٹس ہو گئے. 42 سال تک فقہ حنفی پر فیصلے کرتے رہے. اور امام محمد بن الحسن شیبانی نے کتابیں لکھنا شروع کیا. 800 کے قریب کتابیں امام محمد کی طرف منسوب ہے. ظاہر مذہب ہے اور پھر کیسانیات ہے اور ہارونیات ہے اور ادراب ہے اور نوازل ہے اور حوادث ہے. امام محمد بن الحسن کے بارے میں امام شافی سے منقول ہے شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربی تنزل على لسانه. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں جیسے ان پر نازل ہو رہی ہے. اے رسی بلی خوبصورت
ابو یوسف کے بارے میں الوعی والذکر والاذکار میں ابن الجوزی کہتے ہیں کان یحفظ الحدیث الخمسین فی مجلس واحد ثم یملیها الناس، ایک ہی مجلس. شمس الدین زہبی نے لکھا ہے امت اور ائمہ متفق ہے کہ امام ابو یوسف حفاظ حدیث میں سے. گاہے گاہے باس وائے قصے پاری نرا، ان بزرگوں کے ذکر خیر سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگیاں قربان کی. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک دیا گیا تھا سنیچر کا دن ان لوگوں کو جنہوں نے اختلاف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی مذاہب کو جمعہ دیا تھا، جب وہ ناشکری کر لیتے تھے تو جمعہ چھین لیتے تھے. یہود کو سنیچر دیا، عیسائیوں کو اتوار دیا، اور بدعتیوں کو پیر کا دن دیا ہے. کیونکہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جمعہ مکات عید اہل عبادت کے لیے ہے، مجرم ہو آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اور منگل کا دن ہندوؤں کا مذہبی دن ہے، بدھ جو ہے بوتڑوں کا ہے، بوتڑوں کا، اور جمعرات سکھوں کا ہے. اور حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے لکھا ہے کہ جو سبت ہے نا، سبت یسبتو کے معنی ہے منڈوانا. فرمایا اس کا معنی ہے دنیا کا کام نہ کرنا. اور اتوار کا نام ہے احد، احد الصمد، ایک اللہ کی عبادت کرنا. فرمایا یہ سبت اور احد دونوں جمعے کے نام ہیں. کیا ہے؟ جمعے کے نام. دنیا کا کام نہ کرنا یا کم کرنا یا پیچھے کرنا، اور دین کے لیے فارغ رہنا، اور خوب شان و شوکت سے جمعہ منانا. حضرت فرماتے ہیں کہ توریت کا جو اصلی نسخہ تھا اس کا نام تھا کمارا. اصلی نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے کوئی طور سے، کہ وہ میں نے بیت المقدس میں دیکھا ہے. اور امالقہ پر جب حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ امالقہ پر فتح سے خوش ہوں یا اس لیے کہ کل جمعہ ہے. تو حضرت شاہ سے ذہین الزکی فرمایا واضح ہوا کہ حضرت موسیٰ کے ہاں بھی جمعہ مذہبی دن. دا مسئلے دیا دولو دیوان ازان پول دیت ازان رسول دی. و دی وقت کی دیو لوئے صاحب حیثیت عالم، مسلم محدث فقی مفسر، مفتی بننے کے لیے مولانا انور شاہ کی تصنیفات کا، اور ان کے شاگرد حضرت الشیخ سید السند مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی معرف السنن یا بغیت العاریب یا شرح الابواب، وہ حیران ہوا. دیوبند کے ایک بزرگ کی تقریر جنید نے سنائی، جو اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہے اور امت نے قبول نہیں کیا. تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انور شاہ صاحب نے اس پر کتاب لکھی کشف الستر عن ابواب الوتر، یہ تو دیوبند میں سب سے پہلے چھپی. اور حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی ہے شرح ابواب الوتر. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سپاہی. اور یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ فتح القدیر میں ابن الحمام کہتے ہیں کہ وتر پڑھنے والے نے رات کو اٹھ کے نفل پڑھے، فرمایا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ غلط کام کیا ہے نا، مستحب کے خلاف کیا ہے. پھر حضرت صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے خیر سے شیخ الحدیث ہے یا اور کوئی شیخ التقویٰ والارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجعلو استحباب کے لیے، میں بھی کہتا ہوں کہ استحباب کے لیے، لیکن کیا مطلب ہے اس کا کہ مستحب وتروں کے بعد نفل پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا ہے؟ نہ پڑھنا ہے نا، تاکہ وتر آخری رہ جائے. تو جو نہیں پڑھیں گے نفل ان کو ثواب ملے گا، وہ مستحب پر کار بندے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. دم دم چی نور دی و لاس چی خامار تھا او گو رچم یار تھا. آپ کے مقام بزرگی اپنی جگہ مسلم مسئلہ واضح ہے. مولانا یوسف بنوری نے معرف و سنن میں 17 صفحے لکھے, علا و سنن میں ظفر احمد نے, اور جز میں شیخ الحدیث یہ زرولی نے تھوڑے ان کو کہا تھا, وہ تو میری پیدائش سے پہلے علماء اور اباقرت ہے. کچھ تو خیال کرنا چاہیے. کوثر النبی میں عبدالعزیز فرہاروی لکھتے ہیں صحیح حدیث, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, کمزور حدیث وتر کے بعد نفل. دیکھ ہمیں وہ ضعیف ناقابل عمل ہے. تو بعض بزرگ بلاوجہ خفا ہوتے ہیں, حالانکہ ہم کسی کو خفا نہیں کرتے, ہم سب کی تعظیم و تکریم لازم سمجھتے ہیں. اب یہ پاکستان میں جمعہ مذہبی دن تھا اور یہ ہٹایا گیا, اس پر اس ممبر و محراب سے واویلا ہوا ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. باقی اور کوئی کہہ دیا جلوس بھی جمعیت نے نکالا, پھر جہاں گئے وہاں گئے. مولانا سے جو میری ناراضگی ہے وہ اس بات پر ہے کہ نواز شریف آپ کے ساتھ بیٹھا رہا, آپ اس کے مجلس کے بہترین روشنی تھے, آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یہ جمعہ بحال کرو. وہ ظالم, اس جمعہ کی پٹائی تیری ہو رہی ہے, دبا دب ہو رہی ہے, شاعر اللہ کی توہین کی گئی. بے شک سنیچر کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے تھے. صاف صاف اللہ فرماتے ہیں کہ اختلافات کے نتیجے میں ان سے جمعہ نکل گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. حضرت شاہ صاحب نے جو باتیں کہی ہے کہ سب بھی جمعے کا نام ہے, یوم الاحد بھی جمعے کا نام ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب امالکہ پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے کہا میں حیران ہوں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ امالکہ پر فتح ہوئی یا کل جمعہ ہے. دا ٹول سیزنا زکا مانا بیا بر تخلا کوئی جپلار دے بیانو لو نشتا. چار دانگے عالم میں جو دنیا کو سنا رہا ہوں تو ایسا سنا رہا ہوں, پختہ, ساڑا پلہ بھاری ہے. تمام اختلافی مسائل میں ہماری نظر مضبوط ہے اور ہمارا موقف بالغ ہے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, بے شک سنیچر کا دن ان لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. اس میں کیا اختلاف؟ اختلاف تو جمعے میں کیا, بے ادبی جمعے کی بندر بنا دیے گئے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر بے ادبی کی, خنزیر بنا دیے گئے. اختلاف اس طرف اشارہ ہے وہ جو ان کو یوم السبت کو شکار سے منع کیا تھا اور انہوں نے پھر ہیلے کر کے شکار کیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اچھا پھر ہمارے بھائی بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اور ہم رمضان اور شعبان میں نہیں کہتے, ہم پورا سال پوری زندگی کہتے ہیں کہ وتر رات کے آخری نماز اور اس کے بعد نفلیں پڑھنا یقیناً نامناسب ہے, خلاف اولا ہے. افسر الوتر فی تحقیق کی رکعتین بعد الوتر, آنکھیں کھول کر پڑھو ذرا. اب سوال یہ کہ کیا رات کی عبادت صرف نفل ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون, علی انور شاہ نے بیان کیا ہے کہ سحری کے وقت استغفار پڑھنا بہترین عمل ہے. دلا بسوز کے سوزے تو کارہا بکنت, دعائے نیم شبی دفع صد بلا بکنت. اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو سب سے زیادہ ترغیب آئی ہے وہ راتوں کو آئی, اور اس حافظ اور عالم پر ناراضگی ظاہر کی جو رات کو بغیر قرآن پڑھے سوتا رہتا ہے. تو تلاوت کرے, قضاء معافات کرے, قسم قسم کی دعائیں مانگے, استغفار کرے,
ضروری ہے کہ آپ وتر کے بعد نفل پڑھ کر کے اور پیغمبر کی مخالفت کریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, جو پیغمبر کے امر کے خلاف کرے, اللہ فرماتے عذاب سے ڈرے. شکر کرو کہ دنیا نے کوئی ایسا انسان دیکھا جس نے کلم کلا آپ کو روکا کہ وتر آخری نماز ہے رات کی. اگر گنجائش ہوتی تو فرضوں کے بعد وتر کی جماعت ہوتی, لیکن اس کو کیوں آخر میں رکھا؟ کیونکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً پر بخاری میں اور صحاح میں باب ہے, نفلوں پر کئی باب نہیں ہے. اور ترمذی نے بے شک روایت نقل کی ام سلمہ کی, لیکن اس میں موسیٰ ابن میمون مرائی کذاب اور وضع ہے. اس واسطے محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وتروں کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنا نامناسب, خلاف مستحب, اور وتروں کو اخیر تک برقرار رکھنا یہ مناسب اور احادیث کے عین مطابق ہے. بے شک مقرر کیا گیا تھا سنیچر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا, اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن میں یہ اختلافات کرتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے کہ ان سے جمعہ چھین لیا گیا اور سنیچر مسلط, اور پھر سنیچر میں بھی پٹ گئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, پکاریے رب کے دین کی طرف حکمت سے, عقل و دانش سے, والموعظۃ الحسنہ اور بہترین مواعظ سے, وجادلہم باللتی احسن اور لڑے بھی ان سے تو احسنی طریقے سے. یا احسن, ہم نے کسی سے مشتق ریبان نہیں ہوئے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, وہ تیرا رب جانتے ہیں جو بہک گیا اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمهتدین, اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتاؤں کو. جب یہ مسئلہ نئے نئے بیان ہوا تھا تو کچھ لوگ گئے حضرت الاستاد مولانا مفتی ولی حسن کو, کہا تو انہوں نے کہا یہ مولانا یوسف صاحب بنوری کا خاص مسئلہ ہے, اور اس نے زرولی نے اس پہ سٹینڈ لے لیا. تو ہمارے یہاں مولانا رفیع و تقی ختم میں آتے تھے قرآن کے, تو وہ پڑھتے تھے, تو میں نے کہا فطر کے بعد نفل نہ پڑھے, میں نے منع کیا ہے. تقی صاحب نے کہا کہ اس میں بزرگوں کا عمل مختلف ہے. یہ بات مفتی ولی حسن صاحب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے مولانا رفیع و تقی کو کہا فساد کرنے گئے تھے, وہاں تو میں بھی جاؤں گا تو نہیں پڑھوں گا, کیونکہ انہوں نے اسی پر سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور یہ بہت جو ہے نا مضبوط موقف ہے. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب حضرت بنوری سے میں نے جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں سنا کہ تراویح کے بعد آپ نے کہا بس وتر کے بعد فارغ ہو, اپنے گھر جاؤ, کوئی نفلے وفلے نہ پڑھو, تو کہا میں حضرت کی خدمت میں آیا, میں نے کہا حضرت مبارک مہینہ ہے اور لوگ تو بہانے ڈھونڈتے نفل پڑھنے کے لیے, سشتہ خواہ دیکھا کی. ہاں پریدہ سڑی اپنا سرو تا خیال گا پریدہ کی برے میں بلے. تو حضرت نے کہا اچھا آپ ابھی تک ان خیالات میں پڑے ہوئے. کہا صبح میں حضرت کی خدمت میں آیا اور میں نے بتایا کہ میں نے کبھی ایسا غور نہیں کیا, کہا اچھا ہوا, ورنہ میں تو آج آپ کے فارغ ہونے کا فیصلہ کر رہا تھا کہ ایسا مفتی میں نہیں رکھ سکتا ہوں جو غلط فتوے دے. اور مولانا عبید اللہ انور صاحب تشریف لائے تھے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی کا کیا طریقہ تھا. آپ نے کہا میں جو وصیتیں کی ان میں یہ کہ وتر رات کے آخری نماز ہے, کوئی نفل وفل نہ پڑے اس کے بعد. دعوت دیجئے اللہ کے دین کی طرف حکمت سے. حکمت کا اطلاق سنت پر بھی ہے, حدیث پر بھی ہے, فقہ پر بھی ہے. والموعظۃ الحسنۃ اور بہترین واعظ سے. ظاہر بات ہے خطبہ الہند یار بات ہو. چار خطیب ہندوستان نے پیدا کی, احمد سعید دہلوی, ابوالکلام آزاد, شبیر احمد عثمانی, عطا اللہ شاہ بخاری. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور آپ جہاد کرے یعنی ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرے اس طریقے پر جو عمدہ ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, تیرا رب خوب جانتے ہیں جو بھٹک گیا راستے سے. فهو اعلم بالمهتدین, اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتاؤں کو. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, اور اگر تم سزا دینے لگو پس سزا دے سکتے ہو جتنی تم کو دی گئی ہے, کسی سے بدلہ لینا ہو. ولئن صبرتم, اور اگر تم نے صبر کیا, لو خیر للصابرین, وہ بہت ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وصبر, اور تی مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہیے. وصبر, استقامت اختیار کیجیے. وصبر, اپنے پروگرام پہ جم کے رہیے. وصبر, کسی بھی مخالف اور دشمن کی پرواہ کیے بغیر آپ اللہ کی توحید و تفرید, قیامت کا وقوع مسلم, اور اپنی رسالت حقہ بیان فرماتے رہے. واصبر وما صبرك الا بالله, نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے لیے. ولا تحزن علیہم, اور غمگین نہ ہو ان کے حق میں کہ اتنے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے. ولا تک فی ضیق مما یمکرون, اور نہ تنگی میں پڑے ان کی سازشوں سے. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون, اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں. محسنون بمعنی موحدون بھی ہے, محسنون بمعنی مخلصون بھی ہے, مخلصون بمعنی حنفیون بھی ہے, یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عاجز فقیر کو اور ان کے دوستوں کو اور ادارے کو عطا کیا ہے کہ ہمارا مسجد جو ہے جامع مسجد احسن ہے, ادارہ جامعہ عربی احسن العلوم ہے, اس کا پہلا بیٹا احسن المدارس ہے, پھر احسن الدراسات ہے, پھر احسن المقاصد ہے, پھر احسن المحامد ہے نوری آباد, فقی وقت محمود الملت والدین, حضرت مولانا مفتی محمود کی یاد اور ثواب میں جو تیار ہو گئی, اور الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن ہے, اور احسن احسن آخر کار کے احسن بھی آ گیا اور حسنہ بھی آ گئی. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد ولو آخر. الحمد لله رب العالمين, نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم احفظنا واحفظ العالم والدنيا والآفاق من الأوبئة اور والشدائد والمصائب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والآفات والآحات والمصائب والشدائد یا رب العالمین. خدایا پورے عالم سے وبا ختم فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں سے, پاکستان سے ختم فرما. یا اللہ ہمارا درس قبول فرما, اور جو پورے عالم کے مسلمان جو سن رہے ہیں انہیں مستفید و مستنیر فرما. بعض اہل علم جو بلا وجہ یا حسد اور کینے کے طور پر حق مسائل کا انکار کرتے ہیں اور گناہگار و مجرم بنتے ہیں, خداوند تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کاملہ تام عطا فرما, ان کو بھی اذعان و تسلیم قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.